الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سورة الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلے شخص میں سورہ فتح کے پہلے رکوع کی آخری آیت کا بیان بھی رہ گیا تھا مزید برآں آغاز میں آیت نمبر 18 اور اس کے بعد آیت نمبر 21 کر کی بھی ہم نے تلاوت کی تھی اس لیے اگرچہ اس وقت ہمیں اصل گفتگو کرنی ہے سورہ فتح کے آخری رکوع کے بارے میں لیکن پچھلی نشست کا یہ طرز پہلے ہم ادا کر لیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اس آیت میں بیعت کی جو اصل حقیقت ہے ہم دیکھ چکے ہیں بیعت رضوان 1400 یا 1500 اور بعض روایات کے روپ سے 1800 اہل ایمان میں حضور سے بیعت کی جو لوگ ساتھ آئے تھے ان میں سے صرف ایک شخص تھا جرد ابن قیس منافق کھلا منافق اس کے بارے میں عام لوگوں کے علم میں نہیں تھا کہ منافق ہے اس نے بیعت سے انکار کیا باقی جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے وہ بیعت موت کی بیعت یا بیع علی اللہ نفر رہا اب یہاں سے ہم چیز نہیں دکھائیں گے چاہے یہی ہم سب کے سب ہلاک ہو جائے یہ بیعت نہیں ہے اس بیعت کی جو حقیقت ہے اس کو یہاں کھولا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل معاملہ جو ہے بیع و شرع کا وہ تو اللہ کے اور بندے کے مابین ہے بیع ہی سے لفظ بیعت بنا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ سے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے ہیں تو بایع بندہ ہے بندہ مومن اور مشتری خریدنے والا اللہ ہے تو اصل میں تو معاہدہ جو ہے ان کے بعد ہے عرب کا رواج یہی تھا کہ جب کوئی سودا ہوتا تھا تو سودے کی تکمیل جب یہ بات پکی ہو گئی سودا ہو گیا تو وہ ہاتھ ملاتے تھے مصافحہ کرتے تھے یہ بیع کا یہ علامت تھی کہ بیع اب مکمل ہو گئی نو گوئنگ بیک اب واپسی کا کوئی امکان نہیں اس سے پہلے آدمی جو بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے جو بھی بھاؤ تاؤ ہے اس میں اونچنی چھوٹی رہے گی لیکن جب یہ ہینڈ شیک ہو گیا تو اب گویا کہ بات کرتا ہوگا تو اصل میں تو وہ بیع و شرع ہے اللہ کے بندے کے مابے میں لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھنا ہے تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے عام طور پر تو اس کی جو تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ بیعت جس کے ہاتھ پر کی جاتی ہے وہ اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، بیعت کرنے والے کا اوپر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے کہا جائے گا یہ تیسرا ہاتھ بھی ہے اور وہ اللہ کا ہے، وہ غیر مرئی ہے، نہ نظر نہیں آ رہا. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہے. ایک صاحب نے یہ تعبیر بھی کی ہے کہ بیعت یہ ہے، اگر کرنے والا جو ہے بیعت اس کا ہاتھ نیچے ہے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے، حضور کا ہاتھ اوپر ہے دست مبارک، تو گویا کہ تعبیر یہ ہے کہ یہ بظاہر محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے. تو بہرحال مفہوم کوئی بھی لیا جائے، مراد یہی ہے کہ یہ بیعت جو ہے ہو رہی ہے، بیع و شرح جو ہے وہ اللہ کے اور بندوں کے مابین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے بیعت لے رہے ہیں. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، یہ عربی زبان میں جو قریب المفہوم الفاظ ہوتے ہیں ان کے مادے بھی قریب ہوتے ہیں، نقص نقص نقص، اب یہ الفاظ قریب ہے، نقص کے معنی توڑ دینا، نواقص وضو، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نقص اور نقص، تو مفہوم ایک ہی ہے، کسی شے کی خلاف ورزی کرنا، بغیری کرنا. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، وہ اپنے اوپر ہی وبال لیتا ہے اس اپنے نفس عہد کا، جو بھی اس نے خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال بھی نہیں پڑائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں. ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اب جیسے روز کے لیے میں نے کیا تھا کہ ان آیات میں اسلوب اور لفظ جو ہے ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ احزاب کی ان آیات سے جو ہمارے سابق درس میں تھی. ان المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اہل ایمان میں وہ جواں مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا، وہی یہاں پر ہے انداز. ومن اوفى بما عاهد عليه الله، جس شخص نے پورا کر دیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فتح یہ ہوتی ہے اجر عظیم، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس کے بعد اب جو آیات ہیں 18-21، اس میں بھی چونکہ 18ویں آیت میں پھر اسی بحث کا تذکرہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا، یہیں سے وہ لفظ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی قرآن مجید میں بار بار آیا، اور ہر صحابی کے لیے ہم رضی اللہ عنہ، تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور لقد جب آتا ہے تو گویا کہ کسی شے کی قطعیت، حتمیت، فیصلہ کن انداز میں کوئی بات ہو چکی، راضی ہو چکا اللہ اہل ایمان سے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخت کے نیچے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور وہ لوگ جو ہے ایک آ کر بیعت کر رہا تھا حضور. فعلم ما فی قلوبهم، اللہ کے علم میں تھا جو کچھ کے ان کے دلوں میں تھا، یعنی جو اس وقت ان کے دل جو ہے ان کے اندر ایک غم، افسوس، صدمہ، کیوں ہم یہ گر کر معاملہ کر رہے ہیں، ہم حق پر، یہ بات ہی پر ہیں. اور صلح کی شرائط ایسی طے ہو گئی ہے کہ جن میں مذاہب ان کا پلڑا بھاری ہے، ہم دب کر صلح کر رہے ہیں. تو یہ بھی جو ان کے دل کے اندر ایک سوزش کی کیفیت تھی، صدمہ تھا، رنج تھا. فعلم ما فی قلوبهم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ کے علم میں تھا. فانزل السکینہ علیہ، تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زخم پر مرہم رکھ دیا، اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرما دی. ایسا اطمینان، ایسا سکون، یعنی ایسا نہیں ہوا، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ کسی صریح الفاظ میں ہم اسے نہ حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ گستاخی کہہ سکتے ہیں، وہ تو ایک احساس کی شدت ہے کہ حضرت عمر جو ہے ساری عمر افسوس کرتے رہے، ورنہ لفظ کوئی ادب کے جو مخالف ہو یا نفی کرنے والی بات ہو وہ آپ کی زبان سے نہیں نکلی. صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم اقبل نہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا، ہم اقبل ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر ہم یہ دم کر صلح شو کر رہے ہیں، آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا، بس خاموش، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. لیکن اس پر بھی ایک طبیعت کے اندر ملال ساری عمر اس درجے میں بھی کوشچننگ بھی کیوں کی ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنا بھی گویا کہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے احساسات کے اعتبار سے گستاخی تھی. اس طرح حضرت علی نے بھی جو کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ حکم عدولی یا معافیت معاذ اللہ تھی ان کے پیش نظر تھی. تو اس حوالے سے پانچ جگہ سکیوں نہ ڈالے کہ کیونکہ بالکل شروع میں بھی پہلے رکوع میں بھی آ چکا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں سکیلت نازل فرما دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انہیں ایک فتح دی جو بالکل قریب لقد فتح کا فرمایا. اس کو جیسا کہ شروع میں کہا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, حقیقت میں تو بعد میں یہ بات منکشف ہوتی چلی گئی, کھلتی چلی گئی کہ جسے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دفتر صلاح کر رہے ہیں وہ تو فتح عظیم تھی. وہ مغانم کثیرتن اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا بہت سے غنیمتیں, یا حضور حاضر وہ لیں گے قبضے میں لیں گے. بقال اللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے حکمت والا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرتن تاخذون رہا, مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم سے بڑی کثیر غنیمتوں کا جو تم لوگے اپنے قبضے میں لوگے تمہارے ہاتھ لگیں گے. فعجل لکم ہذہ, یہ جو فتح ہوئی ہے یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں دے دی ہے. وقف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین, اور لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا کہ وہ تمہارے اوپر دسترازی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی تدریجاً قریش کے اوپر روک پڑا, مطلب پہلے تو وہ تلے ہوئے تھے, کٹ مرنے کو تیار تھے, اپنی جانیں نکال کرنے کو تیار تھے, لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً جو ہے ان کے جوش کو ختم کیا ہے اور ان کے اندر حقیقت پسندی جو ہے تدریجاً پیدا ہوئی ہے, تو گویا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. وَقَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ, تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نشانی بن جائے, جیسے جس وقت گزرے گا تم پر حقیقت منتشر ہوگی کہ یہ کتنی بڑی فتح تھی جو ہم نے تمہیں عطا کی. يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, یہاں پھر نوٹ کیجیے وہی, اور تاکہ پھر رہنمائی فرمائے گا تمہاری سیدھی راہ پر. کبھی سے مراد سیدھی راہ جو ہے اس سے مراد ہے کہ اب تمہارے جو جد و جہد ہے, تمہاری یہ تحریک, تمہاری یہ مسائل گویا کہ تیر کی طرح سیدھی کامیابی کی منزل کی طرف ایک قدمی کرے گی. وہ اخرا لم تقدروها, اس میں جن غنیمتوں کا تذکرہ آیا اس آیت میں بار بار, اصل میں وہ اشارہ ہے غزوہ خیبر کی طرف. کل تین مہینے کے بعد, اور ظاہر بات ہے کہ وہ صلح حدیبیہ ہی کے نتیجے میں وہ غزوہ ہو سکا, ورنہ اگر حضور کو مکے والوں کی طرف سے بھی اندیشہ ہوتا تو آپ یہود خیبر کی طرف پیش قدمی نہیں فرما سکتے. لیکن جب یہاں صلح ہو گئی, جنوب کی طرف سے اطمینان ہو گیا, تو آپ نے پوری توجہ مرکوز کر دی شمال کی طرف اور خیبر پر حملہ کیا, اور وہاں سے پھر بے تحاشا مارے غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا. یہودی صاحب ثروت صاحب دولت, ان کے قلعے تھے وہاں, ان کے گڑھیاں تھیں وہاں, بڑے بڑے قلعے تھے, بڑے باغات تھے, صاحب ثروت لوگ تھے, تو ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی مقدار میں مسلمانوں کو غنیمت عطا فرمائی. اب آخری آیت میں فرمایا وہ اخرا لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها, اور ایک اور شہ بھی ہے جس پر ابھی تم قابو نہیں پا سکے لیکن وہ اللہ کے علم ہے. احاط اللہ بها, اللہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, اللہ کے قابو میں بھی ہے, قبضہ قدرت میں بھی ہے, اللہ کے علم میں بھی ہے, اللہ کے حیطہ علم میں بھی ہے, قبضہ قدرت میں بھی ہے, اگرچہ تم ابھی اس کو نہیں حاصل کر سکے. اور اس سے مراد ہے فتح مکہ, اس لیے کہ دو ہی سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور صحابہ اکرام کی 10,000 کی جمعیت. اب آپ اندازہ کیجیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میکسیمم تعداد جو بعض روایات میں آئی ہے وہ 1800 ہے, ورنہ اصل میں 1415. اور دو برس بعد جب آپ آئے ہیں, جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے, تو 10,000 کی جمعیت آپ کے پاس. یہ سارا اسی عرصے کے اندر جو بھی آپ کو موقع ملا ہے اپنی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کو پوری شدت کے ساتھ بے خرچ کے, اب کوئی اندیشہ نہیں, کوئی جنگ نہیں ہوگی, کسی طرف سے حملے کا خوف نہیں رہا. یہود کی طرف سے اندیشہ جو ہے وہ بھی 3 مہینے کے بعد ہی ختم ہو گیا ہے. صلح حدیبیہ کے 3 مہینے کے بعد ہی آپ نے خیبر پر حملہ کیا, اسے فتح کر لیا. تو اب کوئی طاقت نہیں تھی پورے جزیرہ نمایاں عرب میں کہ جس کی طرف سے کوئی اندیشہ ہو اور خوف ہو. لہذا یہ وقت جو ہے بھرپور دعوتی اور تبلیغی سرگرمی میں چونکہ صرف ہوا ہے, تو اس عرصے کے دوران جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مکے کے عظیم فرزند جو ہے ان میں سے عمر بن العاص, خالد بن ولید, عثمان بن طلحہ, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ مکے میں اپنے جگر گوشے جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دی. اس حوالے سے یہ فتح عظیم ثابت ہوئی. لیکن ایک اور فتح ہوا, اخرى لم تقدروها عليها قد احاط الله بها, ایک اور فتح جس پر ابھی تم قابو یافتہ نہیں ہو سکے لیکن اللہ کے قبضۂ قدرت میں بھی ہے, حیث علم میں بھی ہے. وکان اللہ علا کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر. یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمرہ قضا جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ایک سال بعد تک کیا ہے, ذی قعدہ سن 7 ہجری, جیسا کہ معاہدے کے مطابق طے پایا تھا. چلا تشریف لے گئے ہیں اور مکے والوں نے بھی اپنے عہد کی پوری پاسداری کی, اپنے گھروں سے کو چھوڑ کر, مکے کو چھوڑ کر آس پاس کے پہاڑوں پر جا کر وہ ڈیرے لگا لیے. 3 دن حضور اور صحابہ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں, طواف کرتے رہے ہیں, عمرہ کیا ہے. اس کے بعد جب 3 دن ہو گئے تو پھر ان کا پیغام آیا کہ بس اب ہماری جو شرط تھی پوری ہو گئی, اب آپ لوگ جو ہے خالی کر دیجیے مکہ مکرمہ. حضور بھی اپنے عہد کے مطابق وہاں سے روانہ ہو گئے. اب یہ جو آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا, اگر کہ آیات تو صرف 3 ہیں لیکن ان میں سے آخری آیت جو ہے وہ طویل آیات میں سے قرآن مجید کی. یہ اصل میں واپسی پر, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, حضور جب واپس جا رہے تھے تب یہ پوری سورہ مبارکہ ایک خطبے کی حیثیت سے نازل ہوئی. اس میں اب فرمایا گیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بارش ہوا ہو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, میں نے خواب دیکھا ہے, اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, عمرہ ہم نہیں کر پائے. چنانچہ بعض حضرات نے آ کر حضور سے اس طرح کا سوال بھی کیا ہے ادب کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے عمرہ کریں گے, میں نے یہ کہا تھا اور انشاءاللہ عمرہ ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے اس قول کی توثیق میں یہ آیات نازل ہو گئی کہ مسلمانوں اس گمان کو اور وسوسے کو اپنے ذہن کے قریب بھی بتا دے دو کہ حضور نے جو خواب دیکھا وہ جھوٹا تھا, یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور نے تم سے کوئی جھوٹ بات کہی تھی, اس کا کوئی امکان نہیں. لقد صدق اللہ رسولہ, اب یہاں بھی دیکھیے لقد وہ حتمی اور یقینی اور قطعیت کے ساتھ, یقیناً اللہ نے سچا خواب دکھایا ہے اور یہ سچا خواب اللہ تعالیٰ سچا کر دکھائے گا اپنے رسول کے خواب کو بالحق, حق کے ساتھ. یہ خدمی ہے, ہو کر رہے گا, اس لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اب یہاں پر وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا, جس کو میں نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا, اس کی پوری تعبیر آ گئی. تم لازماً داخل ہو گئے مسجد حرام میں, اور ان شاء اللہ ابھی یہ کہا ہے کہ چونکہ ابھی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا ہے, ایک سال بعد ہونے والا ہے, تو یہ جو بھی ہماری تہذیب کی روایات ہیں اس کے اعتبار سے اس عادت کو راسخ اور پختہ کرنے کے لیے ان شاء اللہ تم لازماً داخل ہو گئے. اگر کہ ان شاء اللہ میں یہاں یہ نہ سمجھے کہ کوئی شرطیہ کلام نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو بھی ایک ہمارا انداز ہے اسی کو اختیار کیا اللہ نے. لقد خلونا المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم, آمنین پورے امن میں, کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, کوئی کھٹکا نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا. آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین, وہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے حلق کیا ہے, کچھ لوگوں نے قصر کیا ہے, سر کے بال بالکل مونڈ دینا, عمرے میں یحج میں حلق ہے, اور یہ تو ان کو چھوٹا کر دینا قتل دینا یہ قصر ہے. تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, اور تمہیں کوئی خوف نہیں. فعلم ما لم تعلموا, تو دیکھو اللہ کے علم میں ہے جو کچھ کے تمہارے علم میں نہیں ہے, تم نہیں جانتے, تمہارا علم محدود ہے, اللہ کا علم کامل ہے. اللہ کے علم کامل میں ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, اللہ نے اس سے پہلے, دون جو ہے یہ مختلف معنی دیتا اپنی زبان میں, اس سے ورے یا اس سے پہلے ایک فوری فتح تمہیں عنایت کر دی ہے, یعنی عمرہ ہو جاتا لیکن یہ صلح نہ ہوتی تو وہ فتح حاصل نہ ہوتی, اور وہ جو اس کے نتائج جو ظاہر ہونے والے ہیں, اس کی برکات, اس کے ثمرات, وہ تمہیں نہ ملتے. اللہ اس وعدے کو بھی پورا کرتے رہے گا, عمرہ بھی کرو گی پورے امن کے ساتھ, بے خوفی کے ساتھ, اور اپنے سر بنواتے ہوئے بھی اور قصر کرتے ہوئے بھی تم مکے میں داخل ہوگے, مسجد حرام میں داخل ہوگے, وہ بھی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی تمہیں ایک بہت بڑی فتح عطا کر دی. من دون ذالک, اس سے قبل, اس سے پہلے, اس سے بڑے اللہ نے تمہیں فتح قریب فوری فتح جو ہے عنایت فرمائی, جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں بھی آ چکا, انا فتحنا لك فتحا مبینا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا و دین حق لے کر. اس آیت مبارکہ پر مفصل گفتگو ہم سورہ صف میں کر چکے ہیں, جو مرکزی آیت ہے سورہ صف کی. بہرحال تین جگہ پر یہ الفاظ جو ہے آئے ہیں, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, بغیر کسی شوشے کے فرق کے. سورہ توبہ میں صرف یہ کہ آخری الفاظ وہاں اور سورہ صف میں ہے ولو کرہ المشرکون, یہاں ہے وکفا باللہ شہیدا. تو نوٹ کر لیجیے, هو الذي یعنی وہی ہے کون, اللہ, ہر سارا رسول ہو جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دل ہدا یعنی قرآن حکیم, حل ہدا دی گائیڈنس مکمل ہدایت, ودین الحق دے, اور صرف حل ہدا دے کر نہیں بھیجا, دین دے کر بھیجا ہے, نظام دے کر بھیجا ہے, پوری زندگی کا ایک نقشہ ہے اللہ کے حکم کے تابع. یکون الدین کلہ للہ, پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو اس سے جو ایک نقشہ وجود میں آئے گا, اس کا ایک سیاسی ڈھانچہ ہوگا, اس کا ایک معاشرتی ڈھانچہ ہوگا, اس کا ایک معاشی نظام ہوگا, یہ سب کے سب مل کر جو ہے وہ دین اللہ بنے گے, پورا نظام. تو اللہ نے الہدا دیا, الہدا انسان کی ذہنی رہنمائی کے لیے ہے, اور دین حق انسانوں کے تمدنی نظام کے لیے. لے یظہرہ, ہوں کی ضمیر جائے گی دین حق پر, تاکہ غالب کر دے اسے, یعنی محمد رسول اللہ کا تو مقصد بے شک یہ ہے, ان کا تو مشن ہی یہ ہے, یا یوں کہہ لیجیے اللہ نے انہیں بھیجا ہی اس غرض سے, لے یظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر, پورے کے پورے دین پر. اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں, ادیان کا لفظ بھی لایا گیا ہے, تمام دینوں پر غالب کر دے, لفظی طور پر ٹھیک ہے, لیکن اصل میں یہاں پر الدین کل ہی, اصل میں اس سے مراد جو ہے پورا نظام زندگی, اس کا کوئی حصہ مستثنی نہ رہ جائے, بلکہ نظام ایک وحدت, ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے, ایک حیاتیاتی وحدت کی حیثیت سے کل کا کل اللہ کے دین کے نیچے آ جائے, اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے. تو فرمایا الدین کل ہی و کفا باللہ شہیدا. یہاں مجھے کافی تعجب ہے کہ اکثر و بیشتر مترجمین نے یہاں لفظ شہید کا ترجمہ گواہ کیا, اللہ کافی ہے بطور گواہ. البتہ حضرت شیخ الہند کے ترجمے میں اللہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے, کیونکہ گواہی سے کوئی شے ثابت ہو جاتی ہے, کوئی مقدمہ جو ہے کوئی خاص فیصلے تک پہنچ جاتا ہے, تو وہ لفظ استعمال کیا ہے. لیکن یہ تو یہ دونوں ہی چیزیں کچھ اس متن کے ساتھ ملاسمت نہیں رکھتی. میرا ذہن منتقل ہوا ہے, لیکن مجھے اردو ترجموں میں سے کہیں اور اس کی کوئی اور اپنی رائے کی تائید نہیں ملی ہے, لیکن جب قرآن مجید سے تائید میرے پاس موجود ہے تو مجھے اپنی رائے کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. کہ وہ کفا باللہ شہیدا سے مراد یہ کہ اللہ کافی ہے مدد کے لیے, بحیثیت مددگار. یہ لفظ اسی معنی میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں آیا ہے, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر اے لوگوں تمہیں کوئی بھی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم اپنے بندے پر نازل کی ہے, کہ آیا یہ اللہ کا کلام ہے یا کہیں محمد رسول اللہ خود ہی تو نہیں کھڑ رہے ہیں, اگر کوئی واقعتاً تمہیں شک ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کلام, اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ, اور جتنے بھی مددگار ممکن ہو انہیں بلا لو. وہاں سب نے ترجمہ کیا ہے شہداء کا, مددگار, وادعوا شہداءکم من دون اللہ, اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو, اپنا سارا ٹیلنٹ پول کر لو, ساری صلاحیتیں جمع کر لو, جس سے چاہو مدد حاصل کر لو, اور قرآن جیسی صورت بنا لاؤ. وہاں لفظ شہداء کا ترجمہ سب نے کہا ہے مددگار. میرے نزدیک یہاں بھی وہی لفظ صحیح ہے, اللہ کافی ہے بحیثیت مددگار کے, اللہ کی مدد کافی ہے, ساتھ دے یا نہ دے. جیسے غزوہ حنین کے موقع پر حضور نے جو رقص پڑھا تھا اپنی سواری سے آپ اترے ہیں، انم نبی لا کذب انم عبد المطلب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، 12,000 کا لشکر میرے ساتھ ہو کبھی میں اللہ کا رسول ہوں، پورا لشکر بھاگ جائے کوئی میرا ساتھ نہ دے کبھی میں اللہ کا رسول ہوں. اس اعتبار سے یہاں پر کفا باللہ شہیدا جو ہے در حقیقت کہ یہ جو مقصد عظیم ہے جس کے لیے محبت کو مبعوث کیا گیا ہے، اس مقصد کی تکمیل میں اللہ کی مدد کا بھی، کوئی اور مدد کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے بھلے کو کر رہا ہے. حقیقت میں من نہ کر سا پائن لما یل کچھ اولا دفتی ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیوتی اجرا عظیما، جو مدد کرے گا جیسے سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے رکوع میں، ومن جاہد فائن لما یجاہد لنفسی ان اللہ لغنی عن العالمین، جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے حسن انجام کے لیے وہ محنت کر رہا ہے. اللہ پر احسان نہ کرے، اللہ تو تمام جہانوں سے مستغنی ہے، اللہ کو کوئی احتیاط نہیں. کوئی مفہوم ہے وکفا باللہ شہیدا. اچھا اس میں ربی سمجھ لیجیے، اصل میں لفظی طور پر شہیدا یا شہدوں کے معنی ہے موجود ہونا، شاہد یا شہید ہے وہ جو موجود ہو. گواہی کا در حقیقت وہ بھی مجازر مفہوم ہے اس کا لفظ شہید کا، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہوتی ہے جو کسی وقوع یا حادثے کے وقت موجود ہو. اسی طریقے سے مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو کسی وقت موجود ہو. غائب جو ہے وہ مدد کیسے کرے گا، حاضر ہی مدد کرے گا. تو حقیقت میں لفظی معنی ہے شہد یا شہدوں کے موجود ہونا، حاضر ہونا. حاضر شخص ہی کی گواہی معتبر ہے، حاضر شخص ہی مدد کر سکتا ہے. اس حوالے سے یہ دونوں اس کے مفہوم جو ہے مجازی ہیں، اصل لفظی مفہوم موجود ہیں. وکفا باللہ شہیدا، اللہ تعالی کافی ہے مددگار کی حیثیت. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس آیت مبارکہ میں تصحیح نحوی کے ضمن میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ محمد الرسول اللہ، یہ جملہ مکمل ہو گیا، محمد مبتدا رسول اللہ خبر، محمد اللہ کے رسول ہے بات پوری ہو گئی. اس کے بعد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں کہ وہ کفار پر بہت بھاری ہیں، بہت سخت ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں، شفیق ہیں، ایک دوسرے پر بہت مہربان ہیں. یہاں سے در حقیقت دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور ایک ترکیب نحوی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ دونوں مل کر در حقیقت مبتدا بنتے ہیں، اللہ کے رسول محمد اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں اس دوسری ترکیب کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ اصل میں یہ اس حزب اللہ کی تعبیر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ بالکل ایسے جیسے سورہ صف میں فرمایا گیا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. تو ایک دائی ہے وہ پکارتا ہے کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے. اس دائی کی اس صدا پر لبیک کہنے والے، اس پکار کو قبول کرنے والے، اس کے عوان و انصار بن جانے والے، یہ مل کر ایک جماعت بن جاتے ہیں. اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ یہ جماعت ہے، یہ حزب اللہ ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں بھی اور سورہ مجادلہ میں بھی لفظ آیا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. اللہ کی پارٹی کی حیثیت ترکیبی کیا ہے کہ اس کے امیر، اس کے قائد، اس کے داعی وہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ان کی صدا پر لبیک کہی ہے. اب ان کے اوصاف کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے سخت، بہت بھاری، اور آپس میں بہت رحیم اور شفیق. کسی بھی انقلابی جماعت کا یہ وقت لازم ہے، اگر یہ نہیں ہوگا وہ جماعت انقلابی نہیں ہوگی. اگر محبتیں رشتے داریوں کی بنیاد پر، خون رشتوں کی بنیاد پر برقرار رہیں، اور نظریے کی جو تلوار ہے وہ رشتوں کو نہ کاٹے، کہ جو شخص اس نظریے کا حامل ہے، قائل ہے، جس نے اس مقصد عظیم کو اختیار کر لیا، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا رشتے دار بھی ہے تو وہ ہے، ہمارا عزیز بھی ہے تو وہ ہے. چاہے اس کے ساتھ خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن یہ کیا وہ ایمان لے آیا ہے، اب وہ آپ کا بھائی ہے، اور بھائیوں سے زیادہ عزیز اور چاہے کوئی آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اگر اس نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے، اگر اس کے مخالفت میں قبر کر دی ہے، اب اسے کوئی رشتہ نہیں. تو نظریے کی تلوار جب تک رشتوں کو نہیں کاٹتی اور انسان کی محبت، حب اور بغض جو ہے اس کا معیار یہی نہیں بن جاتا، اس وقت پر کوئی انقلابی جماعت جو ہے وہ آگے پیش رفت اسی ہو ہی نہیں. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، وہاں الفاظ آئے عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین، یہاں پر الفاظ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے حق میں بہت سخت اور آپس میں بہت کریم، جیسے کہ غزوہ بدر میں بھی عبد الرحمن حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، انہوں نے بعد میں کہا جب ایمان لے آئے کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے لیکن میں نے آپ کے راہ پہ آئے تھے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بیٹے تم نے یہ کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر میری زد میں تم آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑوں. اور یہی وہ بات ہے کہ جو مختلف صحابہ نے، جیسا کہ جب عتبہ ابن ربیعہ آیا ہے مبارزت کے لیے تو پہلے اگر کہ تین انصاری صحابی نکلے تھے بدر کے میدان میں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہم ان کاشتکاروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے تو بڑی توہین آمیز انداز میں وہ کہتے تھے کہ مدینے والے کاشتکار ہیں، اصل میں جنگجو لوگ ہم. تو پکار کر کہا کہ محمد ہمارے مقابلے کے لیے وہ آدمی بھیجو کہ ہمارے ہم کفر ہوں، ہم بلّہ. پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے، سگے بیٹے ہیں حضرت حذیفہ مجھے حضور کے ساتھ، لیکن حضور کی رحمت و شفقت نے گوارا نہیں، سے اشارہ کیا نہیں تم نے. پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کیے ہیں ان کے مقابلے میں. تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایسے داول کفال وہ ہما بہنا تراہم رکران سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اب ان کی کیفیت ہے، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. میں نے وہ واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ کچھ فاصلے سے کھڑے ہو کر خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کا وہ پوری جمعیت جو ہے 1400 کے 1400، تو ظاہر بات ہے کوئی بھی پیچھے رہنے والا ممکن ہی نہیں کہ حضور کی امامت سے اور امامت میں نماز ادا کرنے سے کوئی محروم رہ سکے. تو 1400 کے نفری نے جب کھڑے ہو کر وہاں، ان کے لیے بھی ایک نقشہ بہت ہی مغرب کن ہوگا، اگر اس وقت ان کے سامنے یہ نقشہ اس اعتبار سے آیا کہ یہ بڑا عمدہ موقع تھا کہ ہم انہیں ختم کر دیتے فوراً کیوں پڑتے، لیکن غیر اسی موقع پر وہ آیات نازل کر دی گئی سورہ نساء میں، اور اس میں جو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا گیا. تو عصر کے وقت وہ دیکھتے رہ گئے، اپنے کفے افسوس ملتے رہ گئے، وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا. بہرحال یہاں فرمایا تم دیکھتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، یہ بندہ مومن کی زندگی کے معمولات میں بھی جب تک اہم ترین چیز نماز نہیں بن جاتی، اور اگر اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کوئی جماعت قائم ہو تو اس کے ہاں بھی اگر یہ نماز کا نظام جو ہے یہ اس کی گویا کہ ایکسس نہ بن جائے، محور نہ بن جائے جس کے گرد کے ان کی تمام جو ہے سرگرمیاں گھوم رہی ہوں، تو پھر وہ ایک حزب اللہ کے نام کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتی نماز. تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں جویا ہے اس کے، انہیں دنیاوی کامیابی بھی اگرچہ کمل کو مرغوب ہوتی ہے لیکن اصل میں جو شے انہیں مطلوب ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضوان کا رضا. سیما ہوں سی وجوہ من اثر السجود، ان کی نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار کی وجہ سے، سجدوں کے نشان. اس میں وہ بھی ہے کہ جو کثرت سجود کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے، ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے، بہت سے حضرات نے تعبیر کی ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے میں ایک طرح کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہ بہرحال وہ دیکھنے والے نگاہوں ہی کو محسوس ہوگی لیکن یہ اس کے آثار ہوتے ہیں. لیکن یہ بہرحال وہ جو ایک نشان پڑ جاتا ہے کثرت سجود کی وجہ سے وہ بھی یہاں پر مراد ہے. زانے کا مثل ہوں کہ تورات، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، یہ نقشہ جو دیکھ رہے ہو تم. اب مثلاً خاص طور پر جو 200 سوار خالد ابن ولید کے ساتھ جنہوں نے وہ نقشہ دیکھا ہے، تو گویا کہ یہ تو ان کی مثال بیان ہوئی ہے، تمثیل بیان ہوئی ہے تورات میں. وہ مثل ہوں پھر انجیل، اور ان کی ایک مثال، ان کی ایک تمثیل بیان ہو چکی ہے انجیل میں، کا زرع اخرج سقاہ، جیسے کوئی کھیتی ہو اس نے نکالی اپنی سوئی، فآزرہ پھر اسے سہارا دیا، فاستغلظ پھر ذرا گدری ہوئی، فسرا على سوق سرق نال پر کھڑی ہو گئی. یو جب الزرع دل لبھاتی ہے کاشتکار کا, جس نے زراعت کی ہے, جس نے محنت کی ہے, جس نے ہل چلایا تھا, جس نے بیج ڈالا تھا, جس نے یہ محنتیں کی ہیں, جیسے جیسے کھیتی اپجتی ہے اس کو پسند آ رہی ہے, اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے. یو جب الزرع لیغیظ بهم الکفار, اب بات کھول دی کہ مراد اس سے کیا ہے, تاکہ دل جلے اس کے کافروں کے. لیغیظ بهم الکفار, کافروں کے دل جلے. اب یہاں کاشتکار کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی نگاہی بھی کھیتی, کیسی کیسی مشقتیں آپ نے کی. پہلے 10 برس میں مشکل 150-125 آدمی آپ کو ملا ہے, تمام تر مشقت اور محنت کے باوجود. تو یہ کھیتی جو ہے, یہ سمجھیے کہ جس وقت یہ صلح ہو رہی ہے کل 6 دن, تو آپ کو لگ بھگ 20 برس یا 19 برس ہو چکے ہیں کہ جب آپ یہ محنت کر رہے ہیں. آج یہ کھیتی رہ رہا رہی ہے, 1400 آدمی آپ کے جلو میں ہیں اور آئے ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں, رکوع و سجود کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس کی جو 2 تمثیلیں بیان ہوئی ہیں یہ تورات میں موجود ہیں. چنانچہ تورات میں جو ڈیوٹرونومی کی ایک کتاب ہے, باب ہے استثناء, اس کی 33ویں آیت یہ ہے, خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر شروع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا, 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا, اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی. یہ جو تمثیل اب بھی موجود ہے تورات میں, 10,000 قدوسی غزوہ جب فتح مکہ کے موقع پر جب حضور داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں, جو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے, بالکل وہی تعداد یہاں بیان کی گئی. اور یہ جو پہاڑ فاران کا ہے, اگر انہوں نے اس کو پاران بنا دیا ہے, ان کو اس کی تعبیر مختلف کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ مکے کے پہاڑ ہے فاران. تو یہاں گویا کہ تعریف میں نہیں اس کی یعنی تحقیق کر سکا کہ اس سے مراد کون سا پہاڑ ہو سکتا ہے, کہ کہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کہیں تذکرے میں کسی پہاڑی کا ذکر آیا, کوہ زیتون کا ذکر تو آتا ہے, لیکن سینا سے آیا. یہ جبل سینا وہ ہے کہ جہاں سے یوں سمجھیے کہ شریعت کا آغاز ہوا. تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے سابقہ امت مسلمہ کو دی گئی. تو خداوند سینا سے آیا, تعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا. یہ پوری روشنی دین کی تکمیل کے ساتھ, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ تکمیل دین جو ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو جلوہ گر ہوا ہے گویا کہ وہ ہے فاران کا پہاڑ, اور وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک آپسی شریعت, آپسی شریعت جس کے اندر کے بہر حال سختی کا پہلو بھی ہے, تعزیرات بھی ہے, لجم کی سزا بھی ہے. اور ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سبق میں کہ 600 یا 700 اشخاص کو ان کی گردن ماری گئی ہے بنو قریظہ کے, اس لیے کہ جہاد اور قتال کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی. وہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے وعدوں سے اور اچھی اچھی بہت ہی نرم نصیحتوں کے ساتھ دین قائم نہیں ہو سکتا. افراد بدل جائیں گے, کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی, لیکن آپ نظام بدلنا چاہیں, دین کو غالب کرنا چاہیں, پورے نظام کو اللہ کے حکم کے تابع لانا چاہیں, تو آپ کی شریعت ضروری ہے. اس آپ کی شریعت میں جہاد بھی ہے, قتال بھی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں, ان کے مال بھی خرید لیے ہیں جنت کے عوض, لہذا وہ قتال کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اور دو طرفہ معاملہ ہو رہا ہے, وہ قتل کر بھی رہے ہیں, قتل ہو بھی رہے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو اس اعتبار سے بھی آپ کی شریعت ہے, پھر اس میں سزائیں بھی ہیں, تعزیرات بھی ہیں, تو اس کے ہاتھ میں ان کے لیے آپسی شریعت. دوسری تفصیل جو ہے یہ انجیل میں موجود ہے, ذرا مختلف الفاظ میں, متی کی انجیل میں بھی ہے, 13ویں باب میں 31 اور 32 آیتیں ہیں, مرقس کی انجیل میں بھی ہے 4ویں باب میں اور لوقا میں بھی ہے. اس میں تفصیل جو ہے اس نے ایک اور تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا, یعنی کیونکہ انجیل کا انداز یہی ہے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی بایوگرافی بیان ہو رہی ہے, تو یہاں اس سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے. انہوں نے اپنے حوالین کے سامنے تمثیل پیش کی کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کے مانند ہے. رائی کا دانا بہت چھوٹا ہوتا ہے, مسٹرڈ سیڈ یہ آیا ہے اصل میں, انگلش جو ورژن ہے اس کے اندر مسٹرڈ سیڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے, بہت رائی کا دانا, جسے کسی آدمی نے اپنے کھیت میں بو دیا اور وہ سب بیجوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اور بھی بیج ہے لیکن سب بیجوں میں چھوٹا بیج جو ہے وہ رائی کا دانا ہے, لیکن جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت بن جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جاتا ہے آغاز میں بڑا حقیر نظر آتا ہے, بڑا چھوٹا نظر آتا ہے. میں نے جیسا کہ ابھی اب کیا, حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے تو 10 برس اور بمشکل 125 آدمی, لیکن اس سے نہ بدل ہونا چاہیے نہ دھوکا کھانا چاہیے. اس لیے کہ رائی کے اس دانے ہی سے سب سے بڑی ترکاری والا جو ہے پودا وجود میں آتا ہے, یہاں تک کہ وہ درخت کے مانند ہوتا ہے, جس میں آ کر پرندے جو ہے وہ اپنے گھونسلے بھی بنا لیتے ہیں, مسیرا کرتے ہیں. تو چھوٹی چیز سے بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے. تو وہ گویا کہ الفاظ بہت قریب ہیں اس کے, فَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان میں سے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیے, مغفرت کا بھی اجر عظیم کا بھی. یہاں جو منہم کا لفظ آیا ہے اس میں کافی اشکال پیدا ہوا ہے کہ آیا یہ من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیادہ حمایت کے جوش میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منہم جو ہے یہ تبعیضیہ نہیں, صحابہ تو سب سے سب ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے. لیکن میرے نزدیک یہ تعبیر درست نہیں ہے, اس لیے کہ حضور کے ساتھ جو لوگ تھے سب کے سب صحابہ نہیں تھے, منافقین بھی تو موجود تھے کہ نہیں. تو گویا کہ اس جمعیت کو بظاہر ایک ظاہری طور پر ساتھ ہونا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ ہم نے احد میں دیکھا کہ 1000 نکلے تھے 300 واپس آ گئے, جیسے کہ احزاب کے اندر بھی سورہ احزاب اور غزوہ احزاب کے تذکرے میں منافقین کا موجود ہونا ثابت ہے. یہ تو اس 3000 کے اندر موجود ہوں, وہ 3000 کی جمعیت جو بظاہر حضور کے ساتھیوں پر مشتمل تھے اس میں 12 منافقین بھی موجود تھے. تو یہ منہم کا اضافہ جو ہوتا ہے بابانی اس طور پر کہ جو بھی ظاہری طور پر محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لازمی صحابی نہیں ہے. اگر کہ یہ کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے کہ کون منافق ہے, لیکن یہ تو معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ منافقین ان میں شامل تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کوالیفائی کر دیتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما, ان میں سے جو لوگ واقعتا ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے اللہ کا وعدہ ہے ان سے مغفرت کا بھی اجر عظیم کا بھی. اور اس کی تکمیل ہوگی اس آیت کے ساتھ جو سورہ نور میں نازل ہوئی. دو وعدے کیے جا رہے ہیں, ایک وعدہ یہاں ہے آخرت کا وعدہ ہے اجر عظیم اور مغفرہ, یہ آخرت کا وعدہ ہے. انہیں سے جو وعدہ کیا گیا ہے دنیا کا اخرا تحبون حاضر من اللہ و فتح القریب کے اعتبار سے, میں نے گزشتہ بھی انہیں درسوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے, سورہ نور کی آیت نمبر 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضا لهم وليبدلن لهم من بعد خوفہم امنا. یہ ہے گویا کہ دنیا میں اللہ کے وعدے کیے, اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کی خلافت ادا فرمائے گا, لیکن وہاں بھی منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو در حقیقت حضور کے ساتھ بظاہر جو لوگ شامل تھے بہرحال ان کی اکثریت یقیناً صادق الایمان صحابہ کرام پر مشتمل تھی, لیکن بظاہر کے ظاہر کے اعتبار سے ان میں منافقین بھی تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں مقامات پر کوالیفائی کر رہا ہے. اور یہاں جو ہے وعدہ آخرت کا بیان ہوا, جیسے کہ سورہ صف میں پہلے اخروی وعدہ آیا, یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. تو جو سورہ صف کی ان دو آیتوں میں ربط ہے وہی رب در حقیقت ان دو آیتوں میں سمجھ لیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما، اور سورہ نور کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم الی آخر الآیہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات نظرہ الحکیم.